जुमा 14 नवंबर के सैदबीन के साथ महाभारत सफदर का सलाम। अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी को पाकिस्तान की फौज ने अपने हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। क्या इससे दोनों मुल्कों में एतमाद पैदा हो सकेगा? तजिया कार,
ये अच्छी शुरुआत है ये, मगर खैर सगाली के लिए कई चीजों के ऊपर इकदाम देने की बहुत सख्त जरूरत है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी आज सुबह दो रोज़ा सरकारी दौरे पर 30 रुकनी वफ्द के हमराह इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सदर मुंतखब होने के बाद ये उनका पाकिस्तान का पहला दौरा है। सफर के दौरान तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगु में उनका कहना था कि ये दौरा माजी के दौरों से मुख्तलिफ होगा। इस गुफ्तगु में BBC पश्तो काबुल के महमूद कोची भी मौजूद थे। सदर अशरफ गनी ने मजीद क्या कहा वो बताते हैं।
زما سفر د تیرو شلو سفر مجھے خاغلی کرزی کڑیو
کرزئی صاحب نے پچھلے جو 20 سفر کیے ان سے یہ دورہ مختلف ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کرزئی صاحب جب بھی آئے اچانک دورے پر پاکستان آئے، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ آیا ہوں۔ میں نے کئی وفود کابل بلائے، ان سے اس ایجنڈے اور پروگرام پر مشاورت کی، تو میں بہت صلاح مشورہ کرنے کے بعد آیا ہوں۔ اسی لیے میں بہت پر اعتماد اور پر امید ہوں۔ اس دورے سے میں جس قسم کا نتیجہ چاہتا ہوں یہ وہی دے گا۔
پاکستان میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے SSP آپریشنز کو زدوکوب کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ شہزاد ملک،
اس مقدمے میں سرکاری وکیل نے BBC کو بتایا کہ عدالت کی طرف سے جاری ہونے والے ورنٹ گرفتاری کے بعد بھی پولیس نے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا اور نہ ہی ان افراد نے خود کو پولیس کے سامنے پیش کیا ہے۔ عدالت کے استفسار پر مقدمے کے تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے امن و امان خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر ان ملزمان کو وہاں سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 87 کے تحت عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ اس عدالتی حکم کی کاپیاں دونوں رہنماؤں کے گھروں کے علاوہ عوامی مقامات پر بھی چسپاں کی جائیں۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملک کے امیگریشن نظام میں واضح تبدیلیاں لانے والے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں کانگریس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ رواں برس میں ہی اس بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا،
I believe that America is a nation of immigrants. Everybody agrees that
وہ کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ امریکہ تارکین وطن کا ملک ہے۔ ہر شخص اس بات پر آمادہ ہے کہ یہ نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ کانگریس کے پاس ایک بڑا موقع ہے کہ دونوں پارٹیز سے متعلق ایک امیگریشن قانون پاس کرے جو ہماری سرحدوں کو مستحکم کرے گا اور امیگریشن کے قانون کو بھی بہتر کرے گا۔ امریکی صدر کے الفاظ۔ ادھر برما میں حزب اختلاف کی رہنما اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ وہ آئینی اصلاحات جو انہیں ملک کا صدر بننے کی اجازت نہیں دیتی انتہائی غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہیں۔ مس سوچی کی جانب سے یہ بیان امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں سامنے آیا۔ امریکی صدر برما کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے مس سوچی کے اس بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آئینی شق کی کوئی توجیہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آنگ سان سوچی ملک کے آئین کے مطابق اس وجہ سے ملک کی صدر بننے کی اہل نہیں کیونکہ ان کے بچوں کے پاس برطانوی شہریت موجود ہے۔ برطانوی حکومت ایسا قانون متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت بیرون ملک جا کر جنگ میں حصہ لینے والے برطانوی شہریوں کو واپس برطانیہ آنے سے روکا جا سکے گا۔ نوشین عباس،
وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن کے مطابق ایسا اسپیشل ایکسکلوژن آرڈر کے تحت ممکن ہوگا جس کی مدت کم از کم 2 برس ہوگی۔ اس قانون کے تحت واپس آنے والے جہادی اگر اپنی سخت نگرانی پر اتفاق نہیں کرتے تو انہیں ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکام کو ایسے افراد کو برطانیہ چھوڑنے سے روکنے کا اختیار بھی ہوگا جن پر بیرون ملک جا کر جنگ میں شرکت کا شبہ ہوگا۔ ماہرین نے ان اقدامات کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ حزب مخالف کی جماعت لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ ملک میں ریڈیکلائزیشن روکنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں۔
یورپ سے ملنے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یونانی معیشت کئی سال کی کساد بازاری کے بعد بحالی کی طرف گامزن ہے۔ اعداد و شمار مزید بتاتے ہیں کہ یورو زون میں اس سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران بہتری آئی ہے۔ ماہرین کو تشویش ہے کہ یورو زون کی سب سے بڑی معیشت یعنی جرمنی اب کساد بازاری کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ برسبن میں عالمی رہنما اس سال ہونے والی G20 کانفرنس میں شرکت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اس اجلاس میں امریکی، چینی اور روسی رہنما بھی دیگر افراد کے ہمراہ شرکت کریں گے. اس موقع پر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے مغرب کی جانب سے یوکرین کے معاملے پر روس کے خلاف لگائی گئی پابندیوں پر سخت تنقید کی ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سیکیورٹی فورسز اب تک ایک ایسے شیر کی تلاش میں ہیں جسے گزشتہ روز ایک پارکنگ لاٹ میں دیکھا گیا تھا، مگر یہ معاملہ اب تک حل نہیں ہوا. ظفر سید.
پیرس میں سیکیورٹی فورسز اس اطلاع کے بعد ایک سکول میں بچوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور آس پاس کے رہائشیوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بند رہیں یا اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو باہر نہ نکلیں. دوسری طرف ایک ہیلی کاپٹر ایک پوری ٹیم سمیت فضائی نگرانی کر رہا ہے اور اس جانور کی تلاش کی جا رہی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کی اس وقت شہ سرخی ہے کہ پاکستان ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ آیا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں افغان صدر. اور ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع بھی یہی ہے، افغان صدر پاکستان کے پہلے سرکاری دورے پر. دورے کا ایجنڈا کیا ہے؟ سوچ ماضی کے مقابلے میں کتنی مختلف ہے؟ واضح رہے کہ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی تاریخ کئی برسوں پر محیط ہے. دونوں ملکوں کے ایک دوسرے کے بارے میں خدشات اور ایک دوسرے سے توقعات کیا ہیں، پروگرام کے پہلے نصف میں ہم اسی کا بھرپور جائزہ لیں گے. کابل سے اسلام آباد سفر کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے افغان صدر نے یہ کہا ہے کہ افغان صدر ماضی میں بھی کئی بار پاکستان کے دورے کر چکے ہیں، مگر ان کا یہ دورہ ماضی کے دوروں سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک جامع ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں. ادھر پاکستان میں بھی صدر اشرف غنی کو نہ صرف جی ایچ کیو میں دورے کی دعوت دی گئی ہے اس مرتبہ، بلکہ وہاں پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا اور انہوں نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. بعض دفاعی تجزیہ کار اشرف غنی کے دورے جی ایچ کیو اور وہاں اس خیر مقدم کو غیر معمولی اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ سابق افغان صدر اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں راولپنڈی میں اس نوعیت کے خیر مقدم سے محروم رہے ہیں. ان کے اس دورے کی اہمیت پر ابھی آگے چل کر غور کریں گے، لیکن پہلے ان کی آمد، صدر کی اسلام آباد آمد اور جو کچھ انہوں نے اب تک وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور جو ان کی وہاں سرگرمیاں رہی ہیں، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہارون رشید اس رپورٹ میں.
افغان صدر اشرف غنی نے آمد کے بعد راولپنڈی میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور فوجی قیادت سے ملاقات کی، جبکہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی ہے. کابل سے اسلام آباد کے سفر کے دوران طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران اشرف غنی نے کہا کہ وہ کافی پراعتماد طریقے سے پاکستان جا رہے ہیں. اس گفتگو میں بی بی سی پشتو سروس کے کابل کے محمود کوچی بھی موجود تھے. صدر اشرف غنی نے مزید کیا کہا وہ بتاتے ہیں.
زما سفر د تیرو شلو سفر مجھے خاغلی کرزی کرے ہو پاکستان تا دی سر توپیر لری.
پچھلے 20 سفر جو کرزئی صاحب نے کیے ان سے یہ دورہ مختلف ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کرزئی صاحب جب بھی آئے اچانک دورے پر پاکستان آئے، کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا تھا. میں ایک ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ آیا ہوں. میں نے کئی وفود کابل مدعو کیے، ان سے اس ایجنڈے اور پروگرام پر مشاورت کی. میں بہت صلاح مشورے کے بعد آیا ہوں، اس لیے میں بہت پراعتماد ہوں اور پر امید ہوں. میں جس قسم کا نتیجہ چاہتا ہوں یہ دورہ مجھے دے گا.
افغانستان میں مزید جنگ نہ تو پاکستان اور نہ ہی افغانستان کے عوام دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں امریکہ کی قیادت میں کثیر الملکی افواج اپنا انخلا مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن پاک افغان سرحد کی دونوں جانب سرگرم شدت پسندوں کی کارروائیوں میں بظاہر کوئی کمی نہیں آئی ہے. افغانوں کی حد تک کم از کم آج بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس تشدد کے خاتمے کی کنجی پاکستان کے پاس ہے. البتہ مشترکہ لائحہ عمل ضروری ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کہتے ہیں،
یہ لفظ یاد رکھے، میں حکومت پاکستان کی بات نہیں کر رہا. جب تک مملکت پاکستان اور مملکت افغانستان
دونوں مل کے ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دہشت گردی کو کوئی کنٹرول کر پائے. اور اگر یہ دونوں مل کر یہ کام نہیں کرتے تو پھر خدا کرے میں غلط ہوں, خدا کرے میں غلط ہوں, خدا کرے میں غلط ہوں, حالات آج جو ہیں اس ملک کے اس سے بدتر ہوں گے.
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی دونوں ممالک کے درمیان اشتراک کی ایک اچھی مثال بن سکتی تھی, لیکن بیانات سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا ہے. اس ناراضگی کی صدا گزشتہ دنوں پشاور میں پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل سلیم باجوا کی جانب سے سنائی دی. حامد کرزئی کی پاکستان کے ساتھ اپنے اقتدار کے آخری ایام کی سرد مہری کے بعد ایک نئی گرم جوشی کا آغاز ہوا ہے. پاکستانی قیادت افغانستان کے ساتھ دوبارہ روابط استوار کرنے کے لیے نئے افغان صدر کا انتظار طویل عرصے سے کر رہی تھی, تو کیا ایسے میں پاکستان اور افغانستان مشترکہ مسئلے کے حل کے لیے ایک پیج پر ہیں؟ پاک افغان امور کے ماہر امان اللہ غلزئی سیاسی حکومت کے ایک پیج پر ہونے کے قائل ہیں, لیکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے.
وہاں سے یہ الزامات آتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کی طرف سے شکایتیں کی جاتی ہیں, تو دونوں کے کنسرنس ہیں, تو انہوں نے کوئی حل نکالنا ہوگا. یہ بات چیت تو پہلے کرزئی صاحب کے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہے, کوئی خاص خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے, ابھی دیکھنا ہوگا کہ آئیں گے نہیں. اچھا, جب ہم اس کے بعد لانگ ٹرم کی طرف جاتے ہیں, تعلقات میں خرابی کا ایک بڑا عنصر یہ ہو سکتا ہے ان فیوچر کہ افغانستان میں, پہلے بھی ہم نے یہ کافی سنا ہے کہ جو انڈین انفلوئنس ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے پچھلے 12-13 سال میں. اب وہ افغان کس طرح بیلنس کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, دیکھو پاکستان امیڈیٹ نیبر ہے, انڈیا پھر پیچھے ہے پاکستان کے.
اشرف غنی کی افغان صدارتی انتخابات میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کا اقتصادی بحالی کا پروگرام تھا. اہم ہمسایہ ملک پاکستان کے لیے بھی بظاہر اسی قسم کا اقتصادی منصوبہ لے کر وہ پاکستان 30 رکنی وفد کے ساتھ آئے ہیں, لیکن طالبان کے ساتھ مذاکرات کے امکانات پر بھی یقیناً بات ہوگی. فائدہ ہوگا یا نہیں اس بابت ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
سابق افغان صدر حامد کرزئی کے مقابلے میں ان کے جانشین اشرف غنی کے دورے پاکستان کی اہمیت کیا ہے, اس پر روشنی ڈالی ہے آصف فاروقی نے.
آج صبح 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچنے والے افغان صدر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے اس پڑوسی ملک میں آ چکے ہیں, لیکن بعض دیگر اہم افغان شخصیات کی طرح پاکستان ان کا مسکن کبھی نہیں رہا. بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اس دیرینہ تعلقات کا نہ ہونا دراصل دونوں ملکوں کے لیے اچھی بات ہے. اشرف غنی سے 4 دہائیوں سے واقف افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانشین حامد کرزئی کی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ نہیں.
اشرف غنی کا وہ تجربہ نہیں ہے, براہ راست شاید ان کا پاکستان سے اس طرح کا رابطہ نہیں رہا, تو ظاہر ہے ان کا ذہن جو ہوگا وہ کھلا ہوگا اور وہ ایک نئے آغاز کر سکتے ہیں.
اشرف غنی کے ماضی سے باخبر حلقے کہتے ہیں کہ ان میں دیگر افغان رہنماؤں والی بیشتر خصوصیات نہیں پائی جاتی. مثلاً وہ افغانستان میں لڑائی کے دوران ہجرت کر کے پاکستان نہیں آئے, اور نہ ہی کبھی پناہ گزین عام شہری یا طالب علم کی حیثیت سے یہاں رہے. ان کے دور پار کے رشتے دار یا جاننے والے تو شاید پاکستان میں ہوں, لیکن ان کے قریبی عزیز اس ملک میں نہیں پائے جاتے. اشرف غنی کے پاکستان میں براہ راست کاروباری مفادات کے بھی کوئی شواہد نہیں ہیں. وہ کسی پاکستانی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں ہیں, اور جہادی عناصر کے ساتھ ان کے مراسم بھی نہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے افغان جہاد میں عملاً حصہ نہیں لیا. اس لیے پاکستانی حکومت, انٹیلیجنس ایجنسیوں یا فوج کے ساتھ بھی وہ کبھی براہ راست رابطے میں نہیں رہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ پاکستان ان کے لیے بالکل اجنبی ملک ہے. 1979 میں جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو چند ہفتوں کے دوران وہ اسلام آباد آئے. یہاں انہوں نے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی اور افغانستان کو مسائل سے نجات دلانے کی تجاویز پیش کیں. اس کے بعد وہ کئی بار پاکستان آئے, لیکن مختصر دورانے کے لیے. رحیم اللہ یوسفزئی کے مطابق اس دوران وہ اپنے ملک افغانستان اور اہم ترین پڑوسی پاکستان کے بارے میں مکمل باخبر رہے.
ان کی پاکستان کے بارے میں کافی معلومات ہیں, کیونکہ یہ افغانستان میں وزیر بھی رہے, وزیر خزانہ, پھر جو وہاں پہ سیکیورٹی کی منتقلی کے لیے کمیشن بنایا گیا, ٹرانزیشن کمیشن, اس کے سربراہ رہے, پھر یہ کابل یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے, اس حوالے سے یہ پاکستان کے بارے میں کافی جانتے ہیں. بطور وزیر بھی میرے خیال میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے.
اشرف غنی کی زندگی کا بڑا حصہ امریکہ اور اس سے پہلے لبنان میں گزرا ہے. اس دوران وہ افغانستان اور پاکستان آتے رہے اور یہاں کچھ دوست بھی بنا رکھے ہیں. لیکن رحیم اللہ یوسفزئی کے بقول حامد کرزئی کی طرح انہیں پاکستان سے زیادہ گلے شکوے نہیں ہیں. حامد کرزئی پشاور اور کوئٹہ میں رہے اور افغان جہاد میں شرکت کے دوران یہیں اپنی تنظیم بنائی اور پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے. رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ حامد کرزئی اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کام کرنے کے طریقوں کو قریب سے دیکھتے رہے. ان سے دوستیاں بھی ہوئیں اور اختلافات بھی رہے اور انہیں سرد گرم تعلقات کا بوجھ لیے وہ افغانستان کی کرسی صدارت پر فائز رہے اور اس کے اثرات سے دونوں ملکوں کے تعلقات محفوظ نہیں رہ سکے. اشرف غنی کے مقابلے میں ایسی نزاکتیں، پیچیدگیاں اور ماضی کے بوجھ نہیں ہیں جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں تلخی کا باعث بنے. لیکن رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اشرف غنی کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مشکلات نہیں ہوں گی.
جو بنیادی مسئلے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، وہ یقیناً چاہے جو بھی افغانستان کا صدر ہوگا تو وہ اس کے بارے میں ان کی سوچ تقریباً ایک ہی ہوتی ہے سب کی، اور یہ جو آج کل افغانستان میں حکمران طبقہ ہے ان کو پاکستان سے کافی شکایات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے بھی بڑے ہیں.
رحیم اللہ یوسفزئی جیسے افغان امور کے بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ حامد کرزئی کے مقابلے میں اشرف غنی کے ساتھ بات کرنا پاکستان کے لیے آسان ہوگا، اور شاید اشرف غنی کے لیے بھی ماضی کی ذاتی تلخیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کھلے ذہن کے ساتھ کام کرنا نسبتاً آسان ہو. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
اس دورے کے تناظر میں ہی ہم نے ایمل پسرلی سے بات کی جن کا تعلق بی بی سی کی افغان سروس سے ہے. ان سے ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ افغانستان اور پاکستان کئی برسوں سے ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزامات تو عائد کرتے رہے ہیں، لیکن دراصل افغانستان کا موقف ہے کیا؟ ایمل پسرلے،
پچھلے 14 سالوں سے کابل مسلسل یہی کہتا آ رہا ہے کہ طالبان اور القاعدہ جو ہیں وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے بعض ادارے ان کو پناہ دے رہے ہیں. آف کورس پاکستان جو ہے اس کو رد کر رہا ہے، اور لیکن اسامہ بن لادن جب پاکستان میں قتل ہوا، یا یہ کہ کئی بلند رتبہ افغان طالبان پاکستان میں گرفتار ہو گئے، تو اس سے وہ جو بد اعتمادی یا جو شک کا فضا تھا وہ اور بھی بڑھ گیا، اور افغان بالکل یقین سے کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو پاکستان پناہ دے رہا ہے.
تو ایمل، پاکستان کی جانب سے بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور حکومت کو جو مطلوب ہیں ملا فضل اللہ، وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پناہ لے رکھی ہے، لیکن افغان حکومت اور وہاں جو نیٹو افواج تھیں اور کچھ ظاہر ہے کہ ابھی ہیں بھی، وہ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی.
ایک تو یہ کہ یہ پاکستانی جو طالبان ہیں ان کا یہ مسئلہ پچھلے 2-3 سالوں سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے اتنا یہ مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ ہیں، کابل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہی موقف جو اسلام آباد پچھلے 10 سالوں سے دوہرا رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ افغان طالبان کہاں ہیں، تو وہی کابل بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں.
بی بی سی افغان سروس کے ایمل پسرلے، افغانستان کی پاکستان کی فوج سے شکایات یہ آپ نے ابھی سنا. صدر اشرف غنی نے اسلام آباد آمد پر پاکستان کی فوج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا، اور صدر نے آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے. تو آخر افغان صدر کی پاکستان کی فوج سے کیا امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں یا ہیں؟ اس پر ہم نے بات کی سابق سفارتکار ایاز وزیر سے، جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں.
دیکھیے، وہ تو جب جنرل راحیل شریف صاحب کابل گئے تھے، ابھی پچھلے دنوں اشرف غنی صاحب سے وہاں بھی ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل بھی 1-2 دنوں کے بعد چلے گئے تھے یہی بات کو مزید آگے بڑھانے اور ان کے سیکیورٹی کے لوگوں سے ملنے. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ جنرل راحیل صاحب نے ان کو ملٹری فیلڈ میں پیش رفت کرنے کی یا تعاون کرنے کی آفر کی تھی کہ ان کے فوجیوں کی ٹریننگ کی جائے یا ان کے فوجیوں کو پاکستان میں آ کے ٹریننگ لے لیں، تو یا پھر شاید یہ بھی کہا ہے، میرا خیال ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کے فوج کے کچھ حصے کو، ایک کمپنی کو یا کچھ حصے کو وہ ٹریننگ بھی دیں اور پاکستانی اسلحہ بھی دے دیں. تو اس پہ مزید آگے بات چیت کے لیے ظاہر بات ہے افغان پریزیڈنٹ ہے, وہ بھی اپنے لیے ایوینیو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو معاہدے کے تحت اسلحہ ان کے تھرو لینا تھا وہ بھی کینسل کروا دیا. تو اس کے الٹرنیٹو تو ان کو ڈھونڈنے ہوں گے. تو اسی ملٹری فیلڈ کے اوپر بات چیت کے لیے گئے ہوں گے, اور پھر جو کراس بارڈر کمپلینٹس ہیں ایک دوسرے کے ان پہ بھی بات ہوئی ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان پہ اگر مائنڈ سیٹ دونوں کے اکٹھے ہو جائے تو باقی چیزیں تو اس کے اندر حل ہو سکتی.
آپ کو فوج کی جو پالیسی ہے یا جو سوچ ہے اس میں کچھ تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں؟
دیکھیے, فوج کی سوچ میں تبدیلی کے آثار تو ضرور نظر آتے ہیں. بلکہ اگر کل پرسوں کے کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز دیکھ لیں تو اس میں باقی چیزوں کے علاوہ مجھے ایک ہی سینٹینس نے بہت ہی اسٹرائک کیا, بہت ہی امپارٹنٹ مجھے لگا, جس میں کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ اس کو سر چھپانے کی جگہ دی جائے گی.
یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے ایک سابق سفیر ایاز وزیر. افغانستان اور پاکستان میں افغان صدر کی پاکستان آمد کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ بظاہر خیر سگالیوں کا تبادلہ ہوتا بھی نظر آیا ہے, یہ سب آپ نے سنا. اور آئیے اب یہ دیکھیں کہ دونوں ہمسایہ ملکوں میں بظاہر جو گرم جوشی نظر آ رہی ہے اس بارے میں امریکی سرکاری حلقوں میں کیا تاثر ہے. کیا امریکہ بھی اس سے مطمئن ہے یا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی واشنگٹن میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ نگار احسان احراری سے, جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں. احسان احراری,
یہ اچھی شروعات ہے یہ, مگر خیر سگالی کے لیے کئی چیزوں کے اوپر اقدامات لینے کی بہت سخت ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیے کہ نواز شریف بہت کمزور ہو گئے ہیں, دھرنا ریٹ جو گڑبڑ ہوئی پاکستان میں, اور اس کے ساتھ جو فوج نے جو ان کے ساتھ جو دوغلی پالیسی یہ کی کہ ان کی وجہ سے جو ہے ان پالیسیز کی وجہ سے نواز شریف صاحب بہت کمزور ہو گئے. تو ان کے پاس زیادہ مینوورابلٹی نہیں ہے, ان کے پاس زیادہ موقع نہیں ہے ان کے وہ کوآپریشن کریں. وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوآپریشن اشرف غنی سے, اشرف غنی کے کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اور فوج میں اگر اس تعلق سے کوئی اتحاد ہوگا, کوئی اس تعلق سے کوئی کنسنسس ہوگا کہ کس طرح سے پیش آنا چاہیے پاکستان کو افغانستان سے, اس وقت تک یہ بہت بہت مشکل مسئلہ ہے. دیکھیے, پاکستان افغانستان کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا ہے. یہ بیک یارڈ جو مینٹالٹی ہے, یہ جنرل راحیل شریف کی جو ہے ٹینیور میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندہ ہے. دیکھیے, بہت ہی سلیکٹڈ طریقے سے پاکستانی فوج کر رہی ہے کوآپریشن حقانی گروپ سے, کوآپریشن کر رہی ہے حکمتیار کے گروپ سے, اور صرف ٹی ٹی پی کے ایسے سب گروپ جن سے پاکستان کی فوج کی لڑائی ہے انہی پہ حملہ کرتی ہے اور دوسرے گروپ پہ حملہ نہیں کرتی. اور دوسرے گروپ کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ جائیں افغانستان میں چھپیں اور وہاں سے پاکستان.
تو ڈاکٹر احسان احراری, ایسا کیا کرے پاکستانی فوج جو جس سے امریکہ مطمئن ہو اور جو اس وقت اعتماد کی کمی ہے وہ پوری ہو سکے, ایسا کیا کرنا چاہیے؟
وہ سب سے پہلے ان کو جو ہے کرنا یہ چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ گروپ کو اپنا ٹول بنانے کی پالیسی ختم کر دیں. وہ پالیسی بہت زمانے سے رہی ہے پاکستان میں, وہ پالیسی,
لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج براہ راست خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہے, آمادہ نظر آتی ہے. ابھی پاکستان کی فوج کے سربراہ افغانستان بھی گئے تھے, اب امریکہ بھی آ رہے ہیں. کیا یہ تاثر امریکہ میں نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟
یہ اچھے اقدامات ہیں, مگر یہ دیکھیے اس کو بولتے ہیں یہ شومن شپ ہے. یہ اس میں صحیح سبسٹینٹیو جو ہے چینجز پاکستان کی پالیسی میں جب تک نہیں آئیں گے, جب تک ٹھوس ثبوت امریکہ کو نہیں ملے گا اس تعلق سے کہ پاکستان کی فوج نے اپنی رویہ بدل دیا ہے افغانستان کے تعلق سے, اس وقت تک امریکہ کے مطمئن ہونے کے امکانات بالکل زیرو ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی یہ اعتماد نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے یا پالیسی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟
بالکل نہیں. ابھی دیکھیے جب آپ کے جو آ رہے ہیں جنرل راحیل صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں, اس وقت کافی کھلا جو ہے ڈسکشن ہوگا، بہت ہی فرینک ڈسکشن ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ امریکہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے پاکستان سے اس سالوں سے، اور ان کے اپنے تاثرات کے تعلق کو بھی اسٹڈی کیا جائے گا. اچھا، پریشانی یہ ہے نا کہ جنرل راحیل نے کوئی اس سالوں سے کوئی کھلے بیانات نہیں دیے. یہاں پہ جو بھی وہ کہیں گے وہ چپ چاپ کہیں گے، وہ سی آئی اے سے کہیں گے یا امریکہ کے جو ہے دوسرے ٹاپ آفیشل سے کہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹاپ آفیشل امریکہ کے بولیں کہ ٹھیک ہے ہم مشاہدہ کریں گے آپ کی، آپ جو کہہ رہے ہیں کرنے کا، مگر جو ہے جو انگریزی زبان کا جو محاورہ ہے وہ اس لیے کہ بات ایک کرتے ہیں آپ کام ایک کرتے ہیں. اگر یہ اگر آپ کی بات اور کام میں جو 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 ڈویژن ہے، جو گیپ ہے، وہ گیپ جب تک ختم نہیں ہوگا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہونا بہت مشکل ہے.
امریکہ سے یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
انٹرنیشنل کرکٹ میں اس سال کے دو سر فہرست انفرادی اعزاز آسٹریلوی بالر مچل جانسن کے نام ہوئے ہیں. پچھلے سال اگست سے اس سال ستمبر تک جانسن نے ٹیسٹ کرکٹ میں 59 وکٹیں حاصل کی. ایشز سیریز میں انگلینڈ کو 5-0 سے کلین سویپ کرنے میں آسٹریلیا کے بالنگ اٹیکر رہے اور جنوبی افریقہ کو بھی سیریز ہرانے میں اپنا لوہا منوایا. اس کارکردگی پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے انہیں کرکٹر آف دی ایئر اور ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈز دیے ہیں. جنوبی افریقہ کے اے بی ڈیویلیئرز نے ون ڈے انٹرنیشنل میں کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ جیتا. چٹاگانگ میں میزبان بنگلہ دیش کے نوجوان بالر زبیر حسین نے مد مقابل زمبابوے کی 5 وکٹیں گرائی ہیں. پہلی اننگز میں 503 رنز کے تعاقب کے لیے زمبابوے نے 1 وکٹ کے نقصان پر 113 رنز سے تیسرے دن کا آغاز کیا. 374 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہوئی. دن ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش نے دوسری اننگز شروع کر دی. اسے 152 رنز کی برتری حاصل ہے اور تمام وکٹیں ہاتھوں میں ہیں. سیریز کا آخری میچ بھی میزبان ٹیم کے جیتنے سے زمبابوے کو 3-0 کا کلین سویپ ملے گا. ادھر جنوبی افریقہ کے خلاف 5 ون ڈے انٹرنیشنل کی سیریز کا پہلا میچ آسٹریلیا نے 23 رن سے اپنے نام کیا ہے. پرتھ کے اس میچ میں میزبان آسٹریلیا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت ملی. اس نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے. جنوبی افریقہ کے ورنن فلینڈر نے 4 آسٹریلوی وکٹیں گرائیں لیکن ان کی ٹیم کی بیٹنگ لائن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہی اور تمام بلے باز 268 رنز پر ڈھیر ہوئے. آسٹریلیا کے بالر نیتھن کولٹر نے 4 وکٹیں حاصل کی. اور ٹینس کے اے ٹی پی ٹور فائنلز میں انگلینڈ کے اینڈی مرے کو 7 سالوں کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہیں سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر نے صرف 56 منٹ کھیلتے ہوئے 6-0-6-1 سے چلتا کیا اور ٹورنامنٹ سے باہر نکالا. ہار کے بعد مرے نے کہا کہ فیڈرر انتہائی غیر معمولی کھیلے. میں اچھا بھی کھیلتا تو آج جیتنا فیڈرر کو تھا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی ظہیر الدین بابر. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پروگرام میں اب جو رپورٹیں آنے والی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے بولان میں فرنٹیئر کوڈ نے سرچ آپریشن شروع کیا ہے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عام انتخابات کے تناظر میں فوج کے خلاف عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ رپورٹیں آنے کو ہیں لیکن سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبریں پیش کریں گی نخبت ملک.
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ پاکستان ماضی کے دوروں سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک جامع ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس افسر پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملک کے امیگریشن نظام میں واضح تبدیلیاں لانے والے ہیں۔ برما میں حزب اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ انہیں صدر بننے سے روکنے والی آئینی اصلاحات انتہائی غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہیں۔ برطانوی حکومت ایسا قانون متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت بیرون ملک جا کر جنگ میں حصہ لینے والے برطانوی شہریوں کو واپس برطانیہ آنے سے روکا جا سکے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کی شہ سرخیاں آپ نے سنی، سربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے نصف میں ہم نے پاکستان ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ آیا ہوں یہ کہا ہے افغان صدر نے، اس پر ہم نے پوری تفصیل سے روشنی ڈالی۔ چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں، جہاں کے ایک علاقے بولان میں فرنٹیئر کوڈ نے سرچ آپریشن کیا ہے۔ ایف سی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس آپریشن میں متعدد شدت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کوئٹے میں ہونے والے ایک حملے میں پولیس کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد کاظم۔
فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق یہ آپریشن بولام میں سنی، شوران اور امپادا کے علاقوں میں کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی سمیت دو کلدم عسکریت پسند تنظیموں کے کیمپوں کے خلاف کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ان کیمپوں میں موجود لوگ ریل گاڑیوں پر حملوں، گیس پائپ لائنوں کو اڑانے اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے، جبکہ وہ نیشنل ہائی وے پر پبلک ٹرانسپورٹ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے تھے۔ ترجمان نے دعویٰ کیا کہ سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں متعدد شدت پسند ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس آپریشن کے دوران فورسز کی رصد کے لیے ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کیے گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے کلدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ اس علاقے میں فورسز نے عام بلوچ آبادیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، جس پر تنظیم کے لوگوں نے اس کارروائی میں استعمال ہونے والے ہیلیکاپٹروں اور فورسز پر حملہ کیا۔ ترجمان نے فورسز اور ہیلیکاپٹروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ ادھر کوئٹہ شہر کے نوائی علاقے میں ہونے والے ایک حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا۔ پولیس کے اہلکار کے مطابق یہ حملہ شہر کے شمال مشرق میں واقع کلی ناصران میں پولیس ناکے پر کیا گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ اس ناکے پر چار پولیس اہلکار تعینات تھے، اس حملے میں ان میں سے ایک ہلاک ہو گیا۔ کوئٹہ شہری میں گزشتہ شب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے بینک کے ایک ریٹائرڈ افسر کو ہلاک کیا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت شاید ندیم کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں نامعلوم افراد نے گھر کے باہر بلا کر فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او نے بتایا کہ یہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہلاک کیے جانے والے شخص کا تعلق کس فرقے سے ہے۔ دوسری جانب کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے آواران کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں قبائلی علاقے کی سرحد کے قریب واقع ایک سرکاری اسکول پر مسلح افراد کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، جس سے اسکول کی عمارت تباہ ہو گئی ہے۔ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پولیس کے مطابق یہ حملہ جمعرات اور جمعی کی درمیانی شب مومند ایجنسی کے سرحد پر واقع ضلع چرسدہ کی دورافتادہ علاقے کدئی میں ہوا۔ تانہ سرو کے ایک اہلکار یونس خان نے بی بی سی کو بتایا کہ مسلح افراد نے گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول کی عمارت میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا، جس کے پٹنے سے اسکول کے دو کمرے تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھماکے سے اسکول کی دیگر کمروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں شدت پسندوں کی طرف سے اسکولوں پر حملے کیے جاتے رہے ہیں، جس میں 20 کے قریب سرکاری اسکول تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر واقعات میں دیکھا گیا ہے کہ عسکریت پسند مومند ایجنسی کی سرحد عبور کر کے یہاں حملے کرتے ہیں اور پھر واپس بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ مومند ایجنسی اور ضلع چرسدہ کے علاقوں میں گزشتہ کئی سالوں سے سرکاری اسکولوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم مومند ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کے بعد تعلیمی اداروں پر حملوں میں کافی حد تک کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن اب کچھ عرصہ سے مومند ایجنسی میں ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایجنسی میں طالبان مخالف لشکروں، پولیو کارکنوں اور سرکاری اہلکاروں پر حملوں میں تیزی آ رہی ہے. ان میں بعض کاروائیوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ مومند ایجنسی میں حال ہی میں عسکریت پسندوں کی لاشیں ملنے کے کچھ واقعات بھی پیش آئے ہیں. مقامی لوگوں کے مطابق حالیہ واقعات سے علاقے میں ایک بار پھر سے خوف و ہراس بڑھ رہا ہے. رفت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اسی ماہ ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ہی فوج کے خلاف عوامی مظاہروں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. آج ایک تازہ واقعے میں آج صبح جنوبی ضلع کولگام میں ایک واقعہ ہوا جہاں فوج نے دو مسلح شدت پسندوں کی ہلاکت کے بعد مظاہرین پر فائرنگ کی جس میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا. اس واقعے کے بعد وادی میں ایک بار پھر کشیدگی کی لہر دوڑ گئی ہے. یہ تفصیلات ہمیں بتائیں سری نگر سے ریاض مسرور نے.
جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں ہوئے اس طویل تصادم سے متعلق پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دو مسلح شدت پسندوں عباس ملا اور منظور ملک کی ہلاکت کے بعد مکان کے ملبے سے آج صبح نامعلوم شدت پسندوں نے فائرنگ کی جس میں ایک فوجی اہلکار، ایک نیم فوجی اور ایک طالب علم زخمی ہو گئے. بعد میں طالب علم طارق احمد کی ہسپتال میں موت ہو گئی. تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مارے گئے مسلح شدت پسندوں کی لاشوں کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر نیم فوجی اہلکاروں نے براہ راست فائرنگ کی جس کی وجہ سے طارق احمد ہلاک ہو گئے. اس ہلاکت کے بعد کولگام اور گرد و نواح کے علاقوں میں کشیدگی کا ماحول ہے. عام لوگوں پر فوج کی فائرنگ کا یہ گزشتہ دو ہفتوں میں دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل 4 نومبر کو بڑگام ضلع کے ایک چیک پوائنٹ کے قریب کار میں سوار نوجوانوں پر فائرنگ کی گئی جس میں 2 نوجوان مارے گئے. اس واقعے کو فوج نے غلط فہمی قرار دے کر متاثرین سے معافی مانگی اور نقد معاوضے کا اعلان کیا. اس معاملے میں 10 دن کے اندر اندر تحقیقات مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا لیکن ابھی یہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کولگام کا طالب علم طارق احمد فوج کی گولی کا شکار ہو گیا. قابل ذکر ہے نئی دلی میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوتے ہی فوج کو جواب دہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز ایک فوجی عدالت نے 2 افسروں سمیت 7 اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی. ان پر 4 سال قبل ایک فرضی جھڑپ میں 3 عام شہریوں کو قتل کرنے کا الزام تھا. 25 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی فوجی عدالت نے قصورواروں کے لیے سزا کا اعلان کیا ہو. گو فوجی عدالتوں کی اعتباریت ابھی بھی مشکوک ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ بڑگام اور کولگام کے واقعات نے کورٹ مارشل کے سیاسی فوائد کو زائل کر دیا ہے. فوج کے تئیں عوامی رویوں میں بھی اس اعلان سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. عوامی حلقوں میں کورٹ مارشل فیصلے سے متعلق تحفظات پائے جاتے ہیں.
یہ حیران کن بات ہے کہ آج تک آرمی نے اتنے سالوں میں آکوپیشن کے اتنے سالوں میں آرمی نے کبھی کسی کو مطلب ہاتھ لگانے کا الزام بھی اپنے سر پہ نہیں لیا. آج وہ ایک کلنگ کا الزام لے رہے ہیں اور اس کے کچھ دنوں بعد ہی مسل انکاؤنٹر کے بارے میں آرمی کے لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے.
یہ تو ویسے ویلکم اسٹپ ہے، اچھا ہے، گڈ اسٹپ ہے، بٹ ایسے بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں کشمیر میں. اگر ہم مسل کے آس پاس میں دیکھیں گے وہاں ہزاروں میں پائے جائیں گے ایسے کیسز. اور اس کو اس ٹائم انہوں نے لایا جبکہ یہاں پر اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو ہے منسٹرز استعمال کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آرمی نے کیا ہے، جو اسٹیٹ کورٹ نے نہیں کیا ہے تو ہمیں اس پہ پورا بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے کل ہی ان کو رہا کیا جائے گا اور ان کو ٹائٹلز دیے جائیں گے.
کورٹ مارشل کا جو کنوکشن ڈیسیجن ہے وہ ایک سمبولک ڈیسیجن ہے جس سے بہت سے لوگوں کو ایک پولیٹیکل مائلیج بھی ملے گی جو پاور میں ہیں، اور اس سے کچھ اوور آل سچویشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی.
انتخابات سے قبل فوج کی فائرنگ میں ہلاکتوں کے واقعات نے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک فوج مخالف بحث شروع کر دی ہے. اکثر حلقے کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ آبادیوں میں فوج کی تعیناتی ہے. بعض سماجی رضاکاروں اور دوسرے حلقوں نے کشمیر میں تعینات فوج کو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ یا افسپا کے تحت حاصل اختیارات کے خاتمے کی خاطر عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
بی بی سی ورلڈ پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، جنگجو برطانوی شہریوں کی وطن واپسی پر پابندی کی تجویز. یہ خبر کچھ یوں ہے کہ برطانوی حکومت ایک ایسا قانون متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت بیرون ملک جا کر جنگ میں حصہ لینے والے برطانوی شہریوں کو واپس وطن آنے سے روکا جا سکے گا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے ارم عباسی سے.
اس نئے قانون کے تحت واپس آنے والے جہادی اگر اپنی سخت نگرانی پر اتفاق نہیں کرتے تو انہیں ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے علاوہ حکام کو ایسے افراد کو برطانیہ چھوڑنے سے روکنے کا اختیار بھی ہوگا جن پر بیرون ملک جا کر جنگ میں شرکت کا شبہ ہوگا. ماہرین نے ان اقدامات کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے ہیں، جبکہ حزب مخالف کی جماعت لیبر پارٹی کا کہنا ہے کہ ملک میں ریڈیکلائزیشن روکنے کے لیے مزید اقدامات درکار ہیں. برطانیہ میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا حکم انسداد دہشت گردی کے اس قانون کا حصہ ہے جو رواں ماہ کے اختتام سے قبل شائع کیا جانا ہے. برطانوی حکومت نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ بل آئندہ برس کے آغاز میں قانون کی شکل اختیار کر لے گا. پولیس کو دیے جانے والے نئے اختیارات میں پاسپورٹ کی ضبطی، مشتبہ افراد کو ملک چھوڑنے سے روکنا اور برطانوی شہریوں کو اسی صورت میں واپسی کی اجازت دینا ہے کہ وہ ان کی شرائط پر پورے اتریں۔ عارضی خارجی حکم نامے کا منصوبہ وزیر اعظم کی جانب سے ستمبر میں استداد دہشت گردی کے نئے قوانین کے اعلان کے بعد حکومت اور اتحادی جماعتوں کی بات چیت کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت عراق اور شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ساتھ لڑنے والے برطانوی شہریوں کو دوبارہ ملک میں داخلے کی اجازت صرف اسی صورت میں ملے گی جب وہ سرحد پر خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ اس کے علاوہ ان مشتبہ افراد کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے اور ان کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کر کے انہیں دوبارہ ملک چھوڑنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ یہ پابندی 2 برس کے لیے ہوگی اور اس میں اضافہ بھی کیا جا سکے گا، جبکہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو جیل کی ہوا کھانی ہوگی۔ نئے قانون کے تحت پولیس اور سرحدی فورس نابالغ افراد سمیت ایسے لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کر سکے گی جن پر دہشت گردی کے لیے ملک سے باہر جانے کا شبہ ہو۔ یہ ضبطی 30 دن کے لیے ہو سکے گی، جس کے بعد معاملہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جانا لازمی ہوگا۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد اس وقت شام میں دولت اسلامیہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں۔ G20 اجلاس کے لیے آسٹریلیا میں موجود برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے آسٹریلوی پارلیمان سے خطاب میں اس قانون کی تفصیلات فراہم کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایسے غیر ملکی جنگجوؤں سے خطرہ ہے جو ان کی عوام کو نشانہ بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس قانون کے ناقدین کو خدشہ ہے کہ جن برطانوی شہریوں کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پر وطن میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا وہ بے ریاست شہری بن جائیں گے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی ارم عباسی۔ برما کی حزب اختلاف کی رہنما آنگ سانگ سوچی نے یہ کہا ہے کہ برمی دستور کی وہ شقیں جن کے تحت وہ اپنے بچوں کے آدھے برطانوی ہونے کی بنا پر صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکتی غیر منصفانہ، ناجائز اور غیر جمہوری ہیں۔ انہوں نے یہ بات ینگون میں امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ ایک اخباری کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ صدر اوباما برما کے دورے پر ہیں۔ اس موقع پر صدر اوباما نے برمی حکومت پر زور دیا کہ وہ جمہوریت کی طرف پیش رفت جاری رکھے۔ بی بی سی کی نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنی احمد رضا سے۔
برما کے نئے آئین کی ایک شق کہتی ہے کہ کوئی بھی شہری جس کا شریک حیات یا بچے غیر ملکی شہری ہوں صدارتی انتخاب نہیں لڑ سکتا۔ اسی بنا پر برما کی جمہوریت پسند رہنما آنگ سان سوچی صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ان کے آنجہانی شوہر برطانیہ کے شہری تھے، لہٰذا ان کے دونوں بچے بھی برطانوی شہری ہی ہیں۔ ینگون میں صدر اوباما کے ساتھ ملاقات کے بعد اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے برمی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا کہ اصلاحات کا عمل ایک ناہموار زمین پر چلا گیا ہے، مگر اسے بین الاقوامی مدد سے واپس راستے پر لایا جا سکتا ہے۔
Our reform process is going through, let us say, a bumpy patch.
ہمارے یہاں اصلاحات کا عمل یوں کہہ لیں کہ ایک ناہموار زمین سے گزر رہا ہے، مگر یہ ناہموار زمین ایسی چیز ہے جس پر ہم پرعزم ہو کر بات چیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی دنیا بھر میں اپنے دوستوں کی مدد اور ہم آہنگی کے ساتھ۔ تو آئیے جو اختلافات اور مشکلات ہیں انہیں بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں۔ جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے پر امیدی اور نا امیدی کے درمیان صحت مند توازن۔ ہم سب کو اس بارے میں پر اعتماد ہونا ہوگا کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں تک جائیں گے، کیونکہ یہی ہمارے لوگ چاہتے ہیں۔
صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے مس سوچی کے ساتھ برما میں تبدیلی کے عمل کو تیز کرنے پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا عمل کسی بھی طرح سے مکمل یا ناقابل ترمیم نہیں ہے۔
کئی لوگوں کے لیے اصلاحات پر ہونے والی پیش رفت اتنی تیز یا دور رس نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں خود کو محفوظ محسوس کریں اور یک طرفہ ہراس کا نشانہ نہ بنیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے با اختیار ہوں، اور جیسا کہ برما میں اگلے برس ہونے والے اہم قومی انتخابات قریب آ رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنانا بھی اہم ہے کہ برما کے لوگ اپنے ملک کے مستقبل کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ مگر بڑی سیاسی اور معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے چھوٹے موٹے نہیں بلکہ اچھے خاصے سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی، جو کہ برما کی جمہوریت کی طرف پیش رفت جاری رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔
بعد میں ینگون کی ہی ایک یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ برما میں حالات کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔
ہم نے کچھ پیش رفت دیکھی ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس حقیقت کے باوجود کہ سیاسی قیدی رہا ہوئے ہیں اور لوگ سیاسی ڈائیلاگ میں پہلے سے زیادہ حصہ لے رہے ہیں، اب یہاں ایک پارلیمنٹ ہے اور سول سوسائٹی بھی ابھر رہی ہے۔ ان سب کے باوجود کچھ اصلاحات تیزی سے نہیں ہوئیں۔ اب بھی یہاں صحافیوں اور نسلی اقلیتوں پر حملے ہوتے ہیں۔ امریکہ کو آج بھی ریاست رکھائن میں انسانی صورتحال اور امتیاز اور زیادتیوں سے دوچار اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر گہری تشویش ہے۔
برما میں 2010 میں ہی فوج نے اقتدار جزوی طور پر سویلین قیادت کو منتقل کیا ہے اور اب اسے ایک ایسی سویلین حکومت چلاتی ہے جسے فوج کی حمایت حاصل ہے۔ برما کے صدر تھین سین کی حکومت نے کئی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا ہے اور میڈیا پر پابندیاں نرم کی ہیں۔ آنگ سان سوچی، جنہیں فوجی جنتا نے برسوں تک ان کے گھر میں نظر بند رکھا، ان کی جمہوریت پسند پارٹی بھی دوبارہ سیاست میں آ چکی ہے اور اب اس کے پاس پارلیمنٹ کی بھی نشستیں ہیں، مگر ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ حالیہ مہینوں کے دوران اصلاحات کا عمل رک گیا ہے اور یہ ایسے وقت ہوا ہے جبکہ سب کی نگاہیں 2015 میں ہونے والے عام انتخابات پر جمی ہوئی ہیں۔
بی بی سی کی رپورٹوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ سیربین میں پروگرام کھیل کے میدان سے آنے کو ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائل جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے آئی پی ایل کے میچوں میں اسپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی کے الزامات کی سماعت کے دوران آج کئی ایسے بڑے ناموں کا انکشاف کیا جن کے خلاف ان الزامات کے سلسلے میں تفتیش کی گئی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا ان لوگوں پر کوئی جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ تفصیل بتائیں گے دلی سے سہیل حلیم۔
جن لوگوں کے نام ظاہر کیے گئے ہیں ان میں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی کے چیئرمین این سری نواسن، ان کے داماد گرونات میپن، آئی پی ایل کے چیف آپریٹنگ آفیسر سندر رمن اور راجستھان رائلز کے مالک راج کندرا شامل ہیں۔ مسٹر سری نواسن کی کمپنی انڈیا سیمنٹس آئی پی ایل کی ٹیم چنئی سپر کنگز کی بھی مالک ہے۔ آئی پی ایل میں سٹے بازی اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کی تفتیش مدگل کمیٹی نے کی تھی اور عدالت نے کمیٹی کی فراہم کردہ فہرست میں سے ان ناموں کا انکشاف کیا۔ بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ اور عرضی گزار آدتیہ ورما۔
سپریم کورٹ مدگل کمیشن کے جو 13 نام تھے اس میں سے ایک نام جو سری نواسن کا پہلے ہی کورٹ نے بتا دیا تھا، اور آج 7 نام بتایا گیا، 3 پلیئرز کا اور 3 ادھیکاری لوگوں کا اور 5 بڑے کھلاڑیوں لوگوں کا نام ابھی ہولڈ پہ رکھا گیا ہے۔ وہ نام ہے سندر رمن، سی او آئی پی ایل اور بی سی سی آئی کے آفیشیل ہیں، گروناتھ میپن اور راج کندرا، اور 3 نام میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی کورٹ نے پلیئرز لوگ کا نام بتانے سے منع کیا ہے۔
سپریم کورٹ نے غیر دانستہ طور پر 3 کھلاڑیوں کے نام بھی لیے، لیکن بعد میں میڈیا کو ہدایت دی گئی کہ یہ نام ظاہر نہ کیے جائیں۔ ابھی صرف اتنا ہی وسوخ سے کہا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف تفتیش کی گئی تھی۔ عدالت نے جن 3 کھلاڑیوں کے نام لیے تھے وہ کافی دیر تک ٹی وی چینلوں پر چلتے رہے، کیونکہ صحافی خبر بریک کرنے کی جلدی میں سماعت کے دوران ہی عدالت سے باہر نکل آئے تھے۔ سٹے بازی کے الزامات سامنے آنے کے بعد مسٹر شری نواسن کو بی سی سی آئی کے سربراہ کے عہدے سے عارضی طور پر ہٹنا پڑا تھا، اور اطلاعات کے مطابق اب وہ واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئی پی ایل میں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات گزشتہ برس سامنے آئے تھے، اور اس سلسلے میں فاسٹ بولر شری سن سمیت راجستھان رائلز کے 3 کھلاڑیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اگلی سماعت 24 نومبر کو ہوگی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
اور اب پیش ہے کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
کبھی سوچا نہیں تھا. جس قسم کے بڑے نام ہیں پاکستان کے, عمران خان, جاوید میاداد, عبدالحفیظ کاردار,
جی میرا ہر میچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
میں تو 13 ماہ سے اویلیبلٹی دی ہے اور سینکڑوں دفعہ میں پی سی بھی جا چکا ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ آپ نام نہیں لے سکتے کیونکہ ڈیفیمیشن ہو سکتا ہے.
لیکن جو بجلی کسی گرج ان کی بیٹنگ میں تھی وہ کتاب میں نہیں ہے.
پاکستانی کرکٹ کے اچھے دن, ایک کے بعد ایک جیت, مصباح الحق کامیاب ترین کپتان بھی, محمد عامر آنکھ کا تارا لیکن سلمان بٹ کو بنا پوچھے, اور سچن تندولکر معصوم یا چالاک. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم کی آسٹریلیا کے خلاف تاریخی جیت کے بعد سبھی یہ جانتے تھے کہ جب مائیکل کلارک اور ان کے ساتھی کچھ نہ کر سکے تو نیوزی لینڈ کی ٹیم وہ کیا کر لے گی.
Big shout, LBW shout. Is it all over? It is. There it is.
ابو ظہبی کے پہلے ٹیسٹ کی جیت نے پاکستانی ٹیم کے خطرناک ارادے ظاہر کر دیے ہیں, تو کیا ایک اور کلین سویپ کی تیاری ہے؟ اس جیت نے مصباح الحق کو پاکستانی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا کامیاب ترین کپتان بنا دیا ہے, یعنی وہ جاوید میاداد اور عمران خان کی 14-14 فتوحات سے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں. اس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے.
ڈسپائٹ کے بہت زیادہ چینجز ہوئیں, چیئرمین بدلے, مینجمنٹس بدلی, بٹ اسٹل آئی تھنک وی ایز اے بورڈ میچیور ہو گئے اور ہم نے کیری آن کیا اس سیٹ اپ میں. کیپٹن چینج نہیں کیا اور بیک کرتے رہے کرکٹ بورڈز مجھے, اور مجھے اتنا موقع ملا 4 سال کپتانی کرنے کا, اور تبھی جا کے اس قسم کے ریزلٹس آئے اور اس قسم کی فتوحات آئے. آگے بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے بعد بھی جو بھی آئے گا تو ہم اس کنسسٹنسی کو چلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جس پہ بھی ٹرسٹ کریں, جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے اس طرح ہم بھی انہی بیسس پہ لانگ ٹرم پہ جس کو بھی رسپانسبلٹی دیں, جس پہ بھی کانفیڈنس کریں اس کو لانگ ٹرم پہ رسپانسبلٹی دیں اور اس کو بیک کریں, تبھی میرے خیال میں اس قسم کے ریزلٹس آپ اچیو کر سکتے ہیں اور اس قسم کے ریکارڈز بن سکتے ہیں. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, کبھی سوچا نہیں تھا. جس قسم کے بڑے نام ہیں پاکستان کے, عمران خان, جاوید میاداد, عبدالحفیظ کاردار اور بڑے بڑے نام آئے پاکستان میں, تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا میرے جو وکٹریز ہیں ان سے زیادہ ہوں گی. تو آئی تھنک کہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. جتنا بھی میں وہ اس کو ایکسپلین کروں میرے خیال میں اس خوشی کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اور اس آنر کو ایکسپلین نہیں کر سکتا.
لیکن آخر کیا وجہ رہی کہ پہلے آسٹریلیا اور اب نیوزی لینڈ کے خلاف آل آن کے بجائے دوبارہ بیٹنگ کو ترجیح دی؟
اگر دوسری ٹیم کو آپ ریسٹ کا ٹائم دیتے ہیں اور پھر آپ کے فالو آن کے بعد آپ تھوڑے سے ٹائرڈ بالرز کے ساتھ جاتے ہیں, تو سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر 25-30 یا 50 اوور اگلی ٹیم اچھا کھیل جائے, سروائیو کر جائے, تو آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ٹیم کو آؤٹ کرنا, اور الٹا آپ کے لیے ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز آپ ٹیم کو آؤٹ ہی نہیں کر پاتے.
یونس خان نے آسٹریلیا کے خلاف رنز بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ بالرز کے چہرے تبدیل ہونے کے باوجود نہیں بدلا. یونس خان سے سوال تھا کہ بالرز کی درگت بنا کر کتنا مزہ آ رہا ہے آپ کو؟
بات کو بڑا آسان بھی ہوتا ہے جب آسٹریلیا جیسے ٹاپ کی ٹیم اور ٹاپ کی جن کی ریپو ہے اس کے خلاف اگینسٹ آپ رنس کرتے ہیں, تو بڑا بعض اوقات آپ لوز کر جاتے ہو کہ مے بھی یہ تھوڑے سے نیچے درجے کی ٹیم ہے تو آپ جاتے ہیں تھوڑا ایزی کھیلتے ہیں. لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں روزانہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میرا ہر میچ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہر اننگ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جتنا بھی میں کھیل سکوں پاکستان کے لیے میں کچھ اچھا کروں, اپنی ٹیم کے لیے اچھا کروں.
No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. How far was that? Wow.
That's like net bowling.
کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی ہاں, یہ وہی نو بال ہے جس نے پاکستانی کرکٹ کو ایسا داغدار کیا کہ اس داغ کو مٹانے کے لیے دوسروں کو اب تک پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے یہ حرکت کی وہ اب دوبارہ کرکٹ کے میدان میں آنے کے لیے پرتول رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کی پابندی ختم ہونے سے پہلے انہیں ڈومیسٹک کرکٹ کھلوانے کے لیے جو یتن کیے وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آخر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اسی اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث دوسرے دو کھلاڑی سلمان بٹ اور محمد صرف کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ آخر محمد عامر میں ایسے کیا ہیرے جڑے ہوئے ہیں کہ صرف انہی کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے یہ سوال سابق کپتان سلمان بٹ سے کیا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟
بالکل, میرے خیال میں اس میں کوئی مطلب وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ نام عامر کا ہی لیا گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ پی سی بی چاہ رہا ہو کہ کسی ایک سے تو سٹارٹ کرے. جو ہو گیا ہو گیا رشید بھائی, اگر ہم کچھ اچھا کر کے دیتے ہیں واپس آ کے کوئی कोई अच्छी चीजें जीत के अगर मुल्क के लिए कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद हम कुछ कुछ जो है वो अपनी तरफ से जो कुताही हुई है उसमें कुछ जो है ना अच्छा करके लोगों को और मुल्क को सेटिस्फाई कर।
सलमान भट्ट से मैंने पूछा कि मोहम्मद आमिर पर खास मेहरबानी की एक वजह ये भी तो हो सकती है कि उन्होंने बैन अलाक्वामी क्रिकेट में वापसी के लिए दरकार तमाम शरायत पूरी कर ली हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हर मुमकिन तआवुन किया हो। क्या आपने रिहैबिलिटेशन या बहाली के प्रोग्राम के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तआवुन किया?
मैं तो 13 माह से अवेलेबिलिटी दी है और सैकड़ों दफा मैं पीसीबी जा चुका हूँ, लेकिन पिछले दिनों हो कुछ ऐसा रहा था कि पीसीबी में कुछ चीजें अनसेटल्ड थी, वो कोई इलेक्शंस की वजूहत थी या पीसीबी के इंटरनल मामलात थे, जो लीगल मामलात चल रहे थे, हो सकता है कि उसकी वजह से। वो हमेशा मुझे यही कहते रहे कि हम थोड़े अरसे में करते हैं, थोड़े में करते हैं, जिसकी वजह से काफी तखीर हुई। लेकिन अब क्योंकि ये लॉ ही आ चुका है, एक पीसीबी के हाथ में एक चीज आ गई है, तो माइट बी कि अब वो अनकरीब इसको कर दें।
बात स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग की चल पड़ी है तो सचिन तेंदुलकर की किताब का भी जिक्र हो जाए जिसमें क्रिकेट करप्शन का कोई जिक्र नहीं है। ना हैरत की बात कि सचिन तेंदुलकर ने अपने इर्द गिर्द स्पॉट फिक्सिंग को उसकी इंतहा पर देखा लेकिन इस बारे में कुछ कहने और लिखने के लिए वो तैयार ना हुए, क्यों? दिल्ली से सुहेल हलीम ने इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की है।
जब से इस किताब का इजरा हुआ है दो सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर साबिक कोच ग्रेग चैपल वाकई राहुल द्राविड़ को कप्तानी से हटाने की साजिश कर रहे थे और उन्होंने सचिन से इस बारे में बात भी की थी तो सचिन ने उसी वक्त इस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं किया? और दूसरा ये कि पूरी किताब में मैच फिक्सिंग का जिक्र क्यों नहीं है? जब सन 2000 में मैच फिक्सिंग के इल्जाम पहली मर्तबा सामने आए थे तब सचिन तेंदुलकर टीम की बैकबोन माने जाते थे, जो कुछ हुआ उन्होंने करीब देखा। क्रिकेट के मुबस्सिर अयाज मेमन,
देखिए सरप्राइज तो थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन मैं अगर उसे एनालाइज करूं या उसके बारे में रैशनलाइज करूं तो ऐसा लग रहा है, एक तो यह है कि आप नाम नहीं ले सकते क्योंकि डेफेमेशन हो सकता है, डेफेमेशन लीगल प्रॉब्लम बहुत बड़ा कर सकता है, खास करके जहां पर लीगल सिस्टम इतना स्लो चल रहा हो। दूसरी बात यह है पता नहीं कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, माफिया है, अंडरवर्ल्ड है वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने ये सोचा कि मैच फिक्सिंग के बारे में बात करूं लेकिन सिर्फ ये कहने तक कि जो हुआ वो अच्छा नहीं था विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स।
जाहिर है कि ये इख्तियार तो किताब लिखने वाले को ही हासिल है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने जब अपनी सवानही लिखी थी तो उसका नाम ही कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स रखा था और इसमें उन्होंने बहुत बेबाकी से काम लिया।
सो द होल वर्ल्ड डज इट, सो द मैच फिक्सिंग हैपेंड ऑल अराउंड द कॉर्नर्स, आई डोंट कॉल इट।
इंडिया में अक्सर टीवी चैनल हद तक इज्जत की परवाह नहीं करते, लिहाजा मैच फिक्सिंग का जिक्र हो तो खिलाड़ियों का नाम लेने में देर नहीं लगती।
खबरों के मुताबिक जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी एक बुकी ने ये माना कि जब
इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के इल्जाम का केस अब सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत ने आखिरी समाअत के दौरान पूछा कि इल्जाम की तफ्तीश करने वाली मुदगल कमेटी की रिपोर्ट में जिन बड़े नामों का जिक्र है क्या उन्हें आम कर दिया जाना चाहिए।
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों पूछ रही है सवाल कि आप चाहें कि हम नाम दे या ना दे। अब सुप्रीम कोर्ट को फाइनल ऑर्डर देना है, मुदगल पैनल रिपोर्ट पहले एक बार सबमिट हुई उसके बाद कहा कि भाई नहीं एक और तहकीकात करो, 2 महीने का एक्सटेंशन लिया, उसके बाद अगर आप और बीसीसीआई तो यहाँ पर डिपेंडेंट है, अगर आप बीसीसीआई से पूछते हैं कि आप नाम बताना चाहते हैं या नहीं चाहते, एक तो उनके ऊपर नो ट्रस्ट मोशन है, लोगों का मानना यह है कि बीसीसीआई जो है बहुत अपने अफेयर्स जो है बराबर से कंडक्ट नहीं कर रही है, उसके बाद मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनसे क्यों पूछा जा रहा है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को बताना है नाम तो बता दे, नहीं बताना है तो ना बताए।
सेटल डाउन, लेट मी टॉक, आई विल गेट मोर एंड मोर इमोशनल। माय लाइफ बिटवीन 22 यार्ड्स फॉर 24 इयर्स, It's hard to believe that wonderful journey is coming to an end.
जब सचिन रिटायर हुए थे तो ये बात तो तय ही थी कि वो अपनी सवा नहीं लिखेंगे। 24 साल का लंबा सफर था और उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन जो बिजली की सी गरज उनकी बैटिंग में थी वो किताब में नहीं है।
और इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को भी इजाजत दीजिए।
बीबीसी उर्दू ऑनलाइन पर इस वक्त सबसे ज्यादा जो खबर पढ़ी जा रही है वो है बैले डांस क्लासेस तो नहीं बहुत आए, और नंबर पर जो खबर पढ़ी जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम में तआवुन चाहते हैं, ये बात कही है अफगान सदर अशरफ गनी ने जो पाकिस्तान के सरकारी दो रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। और इस वक्त हमारी शह सुर्खी भी यही है कि पाकिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम में तआवुन चाहते हैं। ये खबर आप जब भी चाहें बीबीसी उर्दू .com पर पढ़ सकते हैं, हमने प्रोग्राम में इस पर तफसील से रोशनी डाली थी। اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے زیاد ظفر. اسٹوڈیو مینیجرز تھے ڈنکن ہیننٹ اور اسرار الحق. اب ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت مالی.
افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ ان کا دورہ پاکستان ماضی کے دوروں سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک جامع ایجنڈے اور پروگرام کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس افسر پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور عوامی تحریک کے قائد طاہر القادری کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ملک کے امیگریشن نظام میں واضح تبدیلیاں لانے والے ہیں. برما میں پہ اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی نے کہا ہے کہ انہیں صدر بننے سے روکنے والی آئینی اصلاحات انتہائی غیر منصفانہ ہیں. برطانوی حکومت ایسا قانون متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے جس کے تحت بیرون ملک جا کر جنگ میں حصہ لینے والے برطانوی شہریوں کو واپس برطانیہ آنے سے روکا جا سکے گا. برسبن میں امریکہ، چین اور روس سمیت کئی عالمی رہنما جی 20 کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.